پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم آغاز کریں گے اپنے اس پروگرام کا افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر باڑ لگائے جانے کی خبر سے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر وہاں پر باڑ لگائی جائے گی، خاص طور پر باجوڑ اور مہمند ایجنسی میں ترجیح بنیادوں پر یہ باڑ لگائی جائے گی. اس بارے میں ایک مختصر سی رپورٹ ہمارے ساتھی ناصر محمود کی، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
پاکستان کی طرف سے گو کے افغان سرحد پر خاص طور پر زیادہ خطرے والے علاقوں میں باڑ لگانے کا عمل شروع کیا جا چکا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان خاص طور پر سرحدی معاملات پر اختلافات کے تناظر میں مبصرین کا کہنا ہے کہ باہمی اعتماد سازی اور تعاون کے ذریعے کیے گئے اقدام ہی دیر پا ثابت ہو سکتے ہیں. افغانستان میں اکثر حلقے پاکستان کی طرف سے سرحد پر کیے جانے والے انتظامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے خاص طور پر جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان کے عوام کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے. افغان قانون ساز سید اسحاق گیلانی کے نزدیک سرحد پر باڑ لگانے سے بھی خاص طور پر سرحدی علاقوں میں بسنے والے خاندانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
میرے خیال میں یہ پاکستان کی دلی اچھا نہیں ہوگا. اگر اعتماد نہ ہو تو یہ جو دونوں ملکوں افراطیت اور دہشت گردی کا جو شکار ہے، یہ بھی اور بڑھ جائے اور کوئی فائدہ کسی کے بھی لیے نہیں ہے.
ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پالیسی انسٹیٹیوٹ کے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے گفتگو سنی اور رپورٹ بھی سنی ہمارے ساتھی کی، یہ باڑ لگانا کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس سے کیا مقاصد واقعی حاصل کیے جا سکتے ہیں جو متعین کیے گئے ہیں؟
جہاں تک پاک افغانستان بارڈر کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسے دشوار گزار علاقے سے گزرتے ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں، وہاں پر کائیاں ہیں، وہاں پر انڈولیٹنگ گراؤنڈ ہے اور اس کو واچ کرنا بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے دونوں کے درمیان جو خط ہیں اس کے جو قبائل ارد گرد رہتے ہیں تو وہ آپس میں ظاہر ہے کہ ایک بٹے ہوئے خاندان بھی ہے، لیکن وہ ان کا آپس میں آنا جانا کافی فریکوینٹ ہے. ایک پورس بارڈر ہے جس میں سے ہر قسم کے لوگ دونوں طرف پر آتے جاتے ہیں، ٹریڈ کے لیے بھی اور اس کے علاوہ اسمگلنگ ہوتی ہے اور اس سے نارکوٹکس بھی اور اس کے علاوہ لوگوں کے تعلقات، شادی بیاہ وغیرہ غم اس میں بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ افغانستان کے ادھر کے حالات کا تعلق ہے، پاکستان میں جو بدامنی آئی ہے تو اس کے لحاظ سے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے یہ ضرور سمجھتے تھے کہ جب تک ہم بارڈر پر ایک افیکٹو مینجمنٹ میکینزم نہیں لاتے، تب تک کہ بارڈر جب تک کنٹرول نہیں کرتے تو پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ یا اس کو کم کرنا مشکل ہو جائے گا. اور تو اس لحاظ سے پاکستان نے کئی دفعہ تجویز بھی دیا اور کچھ اقدامات بھی کیے، لیکن افغانستان کی حکومت ڈیورنڈ لائن کے وصول پر راضی نہیں ہے اور وہ اس باڑ ہو، وہاں پر کوئی دیوار ہو یا کسی قسم کی ایسی مینجمنٹ ہو جس سے آنا جانا مانیٹر ہو سکے، اس کو اس کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ریسنٹلی جو پاکستان نے بارڈر بند کیا تھا اور اس کے بعد جو سرتاج عزیز اور اتمار کے درمیان جو انگلینڈ میں ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد کچھ برف پگھلی ہے اور ایسے جگہ جو مومن کے ہیں اور اس کے علاوہ باجوڑ کے ہیں جس کے کراس کنڑ کا علاقہ جو افغانستان کا صوبہ ہے اور دوسرا وہاں پر جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر پاکستان سے جو بھاگے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانے یا مرکز ہے اور جہاں پر پاکستان نے بمباری بھی کی، تو ان علاقوں میں داعش کی بھی پریزنس زیادہ ہے اور ٹی ٹی پی کی بھی پریزنس زیادہ ہے. تو اس کو اولیت دے کر ٹیسٹ کیس کے طور پر یہاں پر پاکستان کچھ باڑ لگانے کی کوشش بلکہ ابتدا کر رہا ہے، اور یہ ابتدا اس سے ہوگا کہ یہاں پر کوئی پورا بارڈر تو بڑا لمبا ہے، تقریباً 2400 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اس میں تقریباً 400 سے زیادہ انہیں مختلف قسم کے قلعے بنیں گے اور اس کے درمیان جو ایریا ہے اس کو مختلف طریقوں سے، ٹیکنیکل طریقوں سے اور فزیکل بارڈ کے ذریعے اس کو واچ کیا جائے گا، پیٹرول کیا جائے گا اور اس کو مانیٹر کیا جا سکے گا.
اچھا مجھے یہ بتائیے ایک منٹ, جی
کنٹرول ہو سکے گا
جی,
اور پھر دونوں ملکوں کو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ ایک دوسرے پر تہمت لگا دے یا ایک دوسرے کو بلیم کر دے کہ ادھر سے آتے اور ادھر سے نہیں آتے. تو یہ سلسلہ کم از کم کسی حد تک
رک جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک مرتبہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گیٹ لگانے کی کوشش کی گئی تھی خیبر کے علاقے میں, تو اس پہ باقاعدہ پاکستان اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی تھی. حالانکہ یہ بات خود افغانستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے, اس لیے کہ وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جاتے ہیں دہشت گرد وہاں پر, تو کیا یہ خود افغانستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟
جی بالکل افغانستان کے انٹرسٹ میں بھی, اس لیے کہ وہ بھی تو یہ پاکستان پر بلیم لگاتے ہیں کہ ادھر سے جو یہاں پر ہم آپریشن کر لیتے ہیں تو اس آپریشن ضرب عزب تھا یا تیرا ون تیرا ٹو تھا یا خیبر تھا یا اس کے علاوہ محمد اور جو باجوڑ میں آپریشن ہوئے, تو وہاں پر وہ انتظامات انہوں نے نہیں کیے جو کہ ہم ٹیکٹیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی میں ہوتا ہے
جی,
کہ ایک کینول ہوتا ہے ایک ہیمر ہوتا ہے
جی,
اور لیکن وہ والے اقدامات نہیں کیے گئے. دوسرے وہاں پر بھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو ڈرون حملے میں مارے جاتے ہیں تو اکثر وہ تھے ریسنٹلی جو یاسین قاری یاسین ہیں, تو وہ بھی تو اس میں مطلب ہے کہ سوسائڈ بمبر کو ٹرین کرنے میں شامل تھا. تو ظاہر ہے لوگ تو ادھر بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ادھر سے بھی جاتے ہوں, تو دونوں ملک کا مطلب ہے کہ
اس میں مفاد ہے,
بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. تو دونوں کے فائدے کے لیے یہ ہے کہ کم از کم اس آنے جانے کا کچھ کچھ حساب ہو, کچھ مانیٹرنگ ہو, کچھ رجسٹریشن ہو, اور کم از کم اس کو ایک فعال نظام کے تحت اس کو واچ کیا جا سکے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکے.
اچھا بریگیڈ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا آپ, جی
بارے میں جو
جی ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میر ویس افغان صاحب نے لندن سے, جو کہ افغان صحافی اور تجزیہ کار ہیں. میر ویس صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو باڑ لگانے کے لیے ایک دفعہ پہلے پاکستان نے گیٹ لگایا تھا تو اس پہ بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی, افغانستان اور پاکستان کے فورسز کے درمیان لڑائی بھی ہوئی تھی, جھڑپ بھی ہوئی تھی, لیکن راستے کو روکنا, فریکوینٹ کراسنگز کو بند کرنا اور مانیٹرنگ کرنا دونوں ملکوں کے مفاد میں, افغانستان کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
میرے خیال سے اگر زیرو نقطے پہ نہیں ہو, اگر یہ بار لگانا ایک زیرو نقطہ کہتے ہیں جو بالکل درمیان والی نقطہ ہے, اس پہ افغانستان کا کنسرن ہے, لیکن اگر پاکستان اپنی طرف لگاتے بار لگاتے چاونی بناتے تو وہ تو بنا رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہے, کئی علاقوں میں موجود ہے, تو اس میں افغانستان کا کیا کیا خیال ہے, کیا کیا کام ہے؟ تو اسی بار بھی جب مسئلہ آیا ہوا تھا, مسئلہ اٹھا ہوا تھا, تو وہ اسی زیرو نقطے کے بہانے پہ ہوتا تھا, افغان گورنمنٹ یہی کہہ رہے تھے کہ زیرو پوائنٹ جو ہے اسی پہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس بار بھی میرے خیال سے اگر زیرو پوائنٹ پہ نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب جہاں تک باڑ لگانے کی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ اس سے اسی حد تک دہشت گردی کم ہو جس حد تک ہمارے حکام سوچتے ہیں یا پاکستانی حکام سوچتے ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ پالیسیز بنانی سے وہ ختم ہو سکتا ہے, باڑ لگانے سے ختم نہیں ہو سکتا. سب کو معلوم ہے جب طالبان لیڈر پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ استعمال کر سکتے ہوں, پاکستانی پاسپورٹ استعمال کر سکتے ہوں, تو اس طرح راستوں سے نہیں جاتے, تو ظاہر ہے ان کے پاس باقی راستے اور باقی امکانات بھی ہوں گے جو ایک دوسری طرف جاتے اور آتے ہیں. ہاں جہاں تک اب لوگوں کو ذہن بنانے کی کوشش ہے تو یہ بہترین کوشش ہے جو کہ لوگ اپنی ذہن بناتے ہیں, اور پاکستان یہی کوشش کرتے کہ اسے بارڈر بنا کر بتا دے اور بارڈر مینجمنٹ کے بہانے یہ کام کر سکے. اور اب میرے خیال سے افغانستان میں ایک بحث اٹھ چکا ہے, وہ یوں ہے کہ پاکستانی افواج جو ہے وہ دونوں طرف میں تقسیم ہوتے ہیں, جو کہ بہت سارے افغان یہی چیز نہیں چاہتے, وہ اسی بارڈر کو پرامن بارڈر یا پرامن ڈیورن لائن چاہتے ہیں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر پاکستانی افواج یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں اور وہاں پہ انڈیا کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں تو کیا یہ پورے پاکستان پہ تو خاردار تارے نہیں بن سکتے؟ تو میرے خیال سے اچھی راستہ یہی ہوگا, جتنی مصارف جتنی چیزیں جو خرچے یہ لوگ بارڈر بنانے پہ یا بال لگانے پہ کرتے تو اس سے بہتر یہی ہوگا کہ پالیسیز بنانے میں کر لے, دونوں ملکوں کی حکام جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر غلط سے دل سے بات کر لے, شکوک اور شبہات سے وہ درمیان سے اٹھا لیں. ابھی تو دونوں اطراف کو شکوک اور شبہات موجود ہیں, جو کہ افغانستان زیادہ بلیم کر رہا ہے اور ان کے پاس کچھ شواہد بھی ہیں جو ریسنٹلی انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے. تو میرے خیال سے اب گیم کچھ یوں بن رہا ہے کہ ان اس طرح چیزوں سے یا اس طرح بال لگانے سے تو ظاہر دونوں ممالک خوش ہوں گے, لیکن گہرائی میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک دوسرے کے خلاف وہ فضا نہیں رکھتے ہیں یا وہی حالات نہیں رکھتے جو پہلے موجود ہوتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ خاردار تارے لگتے ہیں, جہاں پہ دیوار بنتے ہیں, جہاں پہ راستے بند ہوتے ہیں, تو ان گورنمنٹوں کے درمیان نزدیکت یا قریب ہونا میرے خیال سے آسان نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہوگا کہ بال بنانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ پالیسی بنانے پہ زیادہ دھیان دیں.
بہت شکریہ آپ کا جناب میر ویس افغان صاحب, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, خیریت سے گھر پہنچے آپ. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ.
جی
اچھا, میں ذرا پاکستان کے اندر جو اس وقت تو صورتحال ہے, ابھی ہم نے کچھ ہی عرصے پہلے ضرب عصب کو ختم کیا ہے اور اب دوسری کارروائی رد فساد عبد الفساد کے نام سے ہو رہی ہے, اور اس کے تحت بھی بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس دہشت گردی کو ہم بالکل ختم کر دیں گے. اس سلسلے میں خاص طور پر جو داعش کا رول ہے, اور اب داعش کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان آ رہی ہے, اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ داعش ہو ریکروٹمنٹ کرے گی, اس حوالے سے میری گفتگو ہوئی ہے رحمان ملک صاحب سے جو پاکستان کے سابق وزیر داخلہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کو سن لیں تو پھر میں آپ کے کمنٹس اس پر لوں گا. میری گفتگو ان سے 3 منٹ کی ہے تقریباً, ذرا پلیز سنیے گا. جو اس وقت تو سچویشن ہے, ابھی ہم ضرب عزم ختم کر کے اب رد الفساد کے اوپر ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کاروائیاں ہیں کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟
دیکھیں جی, میں عرض کروں کہ جس طرح سے پاکستان نے سفر کیا ہے دہشت گردی میں, اور جس انداز سکولوں سے لے کے مسجد, مسجد سے بازار, بازاروں سے ایون جی ایچ کیو, جی ایچ کیو تک ہم پہ حملے ہوئے, اور ضرب عزم, اور اس نے بڑا اچھا جو ایک کردار ادا کیا اور بہت ہی اچھا کام کیا, میں سکتا ہوں ضرب عزم کی. اس کے علاوہ جو ایک آپریشن ہم نے مالاکنڈ سوات میں کیا وہ بھی اسی طرح تھا, اس کے بھی رزلٹ بڑے ہی اچھے آئے. اب جو رد الفساد جو ہے, اٹس اے گڈ آپریشن. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو ٹیررسٹ کو سمیش کرنے کے لیے کیا جائے, پوری قوم ساتھ ہے فوج کے اور ہماری دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, اور اصل میں رد الفساد کا جو شروعات ہے یہی اس لیے کیا ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو ایک ڈائریکٹ میسج بھی دیں اور ہم ان کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن بھی کریں.
اچھا, بحیثیت سابق وزیر داخلہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ایک کنسپٹ دیا گیا تھا گڈ طالبان بیڈ طالبان, پاکستان اس کو کس حد تک فالو کرتا ہے؟
نہیں, بیڈ طالبان گڈ طالبان ہوتا کوئی نہیں ہے, یہ اینٹی پاکستان بھی ہے, اینٹی اسلام بھی ہیں, اینٹی پیس بھی ہیں, اور ہر وہ غلط کام ان میں موجود ہے. تو لہٰذا میں تو یہ گڈ بیڈ طالبان کے کنسپٹ سے نہ کبھی اگری کیا ہوں, نہ ہی ہماری حکومت نے کبھی اگری کیا ہے, اور آم آن ریکارڈ کہ جب بھی میں ملا فاضل صاحب سے, آپ ان کو بے شک لائن میں لا کے پوچھ لیجیے گا کہ جب انہوں نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات کی تو آئی ڈیفرڈ ود ہم, میں نے کہ یہ سارے کی سب کی نانی ہے کہ ان میں کوئی نہ گڈ ہے, یہ سارے بیڈ بیڈ ہی ہیں, دیئر آل بیڈ بوائز, دیئر از نو گڈ بوائے آؤٹ آف دیم.
پاکستان میں کوئی سافٹ کارنر کسی گروپ کے لیے نہیں ہے؟
نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا ہم تو سفر اتنے یہ ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم طالبان کے کسی بھی فیکشن کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھیں گے.
کیا پراسپیکٹس دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی صورت؟
دیکھیں جی, میں اسے میں دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, ایک ہے پاکستان اور ایک ہے انٹرنیشنل. انٹرنیشنل لیول پہ میں کہہ چکا ہوں کہ داعش جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, اور جب میں 2 سال پہلے کیا تو ہماری حکومت بھی ڈینائل میں تھی اور ورلڈ وائڈ بھی ڈینائل میں لوگ تھے, اور میں نے یہی کہا تھا کہ داعش جو کہ عراق سے شروع کر رہی ہے, اس کا جو اس کا دارا کار ہے یا اس کی فیلڈ آپریشن جو ہے وہ سیریا تک ریسٹرکٹ نہیں رہے گی, یہ ٹرکی میں جائے گی, ٹرکی کے بعد یہ یورپ میں جائے گی. داعش ایک فرینچائز بن گئی ہوئی ہے ان ٹیررسٹ گروپس کی, وہ جہاں جہاں موجود تھے. لہذا مجھے آنے والے وقت میں داعش کے ہاتھوں جو واقعات ہیں مجھے انکریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی وہ مسئلہ بنی ہے اور مسئلہ آئندہ بنے گی.
اچھا یہ جو امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ریکروٹمنٹ کر رہی ہے داعش, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
تو ظاہر ہے ان کی انٹیلیجنس سر نے کہا جی پوٹینشیل تھریٹ ہے کہ وہ ریکروٹمنٹ کریں گے. میں تو اسے پہلے 6 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان سے ریکروٹمنٹ ہو کے جو جاری ہے وایا افغانستان اور وہاں پہ عراق میں لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آن ریکارڈ ہوں کہ جو لوگ الیگل امیگرنٹ جاتے ہیں پاکستان سے جب ترکی سے آگے نکلتے ہیں تو یورپ کے بارڈر پہ روکا جاتا ہے, وہاں سے لوگوں کو زبردستی ٹریننگ کے لیے لے جایا جاتا ہے, ٹرین کر کے ان سے کام بھی لیا گیا, بہت سے لوگ واپس بھی آئے. ہم تو 6 مہینے پہلے سے جانتے ہیں کہ دس ریکروٹمنٹ از گوئنگ آن فرام افغانستان اور ساؤتھ ایشیا کے موسٹلی ملکوں میں یہ ہو رہا ہے.
بریکٹر سعد نظیر صاحب, آپ نے یہ انٹرویو سنا, آپ کیا کہیں گے, آپ کا کیا کمنٹ ہے داعش کے بارے میں کہ کیا واقعی ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے پاکستان میں؟
دیکھ لو, جہاں تک داعش کے بیانیے کا تعلق ہے تو وہ خلافت کا ہے اور وہ عالمی ہے, اور اس میں جو جہاں سے یہ آئے تھے مشرق وسطی میں وہاں پر پھیل گئے, اور اس کے بعد انہوں نے خراسان چپٹر جو کھولا ہوا ہے تو اب پاکستان, افغانستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ سب اس میں شامل ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی اس کے فٹ پرنٹ سے 309 تو ISPR نے کنفرم کیے تھے کہ اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر 309 پکڑے گئے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ فیسیلیٹیٹر, فائنینسر وغیرہ اور ریکروٹمنٹ والے اور بھی لوگ ہوں گے. اور اس کے علاوہ کچھ حملے جو پاکستان میں ہوئے ان کو انہوں نے کلیم کیے کراچی میں ہوئے, سندھ میں ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے فاتح میں ہوئے ہیں اور لاہور میں کئی حملے انہوں نے کلیم کیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ داعش جتنے بھی سپلنٹر گروپس ہیں اس کے ناراض ارکان جو ہیں یا اس کے علاوہ جو اس قسم کے سوچ والے ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے کچھ ٹرائبل ایریا سے اور کچھ علاقوں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ داعش کے خلاف لڑنے کے لیے ایران کے تھرو جا رہے ہیں اور کچھ داعش کا ساتھ دے کر ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور افغانستان میں تو ان کی پریزنس جو ہے وہ کافی موجود ہے, ان کے خلاف حملے بھی ہوئے ہیں, وہ خود بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک خطے میں, کیونکہ ان کے راستے جو ہوتے ہیں یہ تو کوئی اس طریقے سے پاکستان افغانستان کے تناظر میں یا ایران کے تناظر میں تو بند نہیں کیا جا سکتے. اب بھی جو حملے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں تو وہ داعش نے ان کو کلیم کیا ہے. تو یہ اس قسم کے چپٹر یا اس قسم کے سنڈیکیٹس جو ہیں وہ تو موجود ہیں, کبھی ایک رنگ بدلتے ہیں کبھی دوسرا رنگ بدلتے ہیں, اور اس کو ڈینائل موڈ میں اگر پوری دنیا اس کو دیتی ہے تو زیادتی ہے, کیونکہ یورپ میں بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ امریکہ میں بھی اور فار ایسٹ میں بھی ہیں. تو یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, اور اس لیے اس میں میرے خیال میں جو سعودی عرب نے بھی ایک الائنس بنائے ہوا ہے 39 کنٹریز کا, اس کے علاوہ ابھی جو امریکہ میں کانفرنس 69 کنٹریز کی جو ہوئی وہ بھی, تو یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. اور عالمی مسئلے سے نہ پاکستان نہ کوئی اور ملک یا امریکہ یا یورپ ایک قسم کے مطلب کہ سر نیچے کر کے کہ بھائی مسئلہ نہیں ہے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ اپنے اپنے طور پر اس کے خلاف کاروائیاں کرنی ہے, اور اگر کوئی مربوط حکمت عملی سامنے آتی ہے تو پھر یہ خطرہ تو کم ہو سکتا ہے, لیکن اگر اسی طرح وہ اپنے ملک اپنے اپنے مفادات کو آگے بڑھاتے رہے اور اس کے مطلب ہے کہ اس کے پیچھے چھپتے رہیں تو پھر یہ اس کے زیادہ ہونے کا امکان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں اب ان کی پریزنس تو کافی پروناؤنس نظر آتی ہے, لیکن ایران جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر کچھ ان کے اس قسم کے خد و خال نہیں ہے. حالانکہ موسٹلی ایران کے جو پڑوسی ملک ہیں وہ پاکستان ہے, افغانستان ہے, یا اس کے علاوہ عراق ہے, ترکی ہے, سیریا ہے, تو سب میں ان کی پریزنس یا انہوں نے اپنے حملے وہاں پر کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سنا منا ہے, آیا وہ بیک برنر پر ہے ابھی فرنٹ برنر پر یہ ممالک ہیں, تو یہ میرے خیال میں کوئی بدلتا ہوا وہ جو ہوتا ہے نا پھیرا ہوتا ہے وہ لگتا ہے, کہیں پر زیادہ سر اٹھا لیتے ہیں کہیں پر کم, ایک جگہ سے اگر دبائے جاتے تو دوسری طرف پر وہ نکل آتے ہیں. اور یہ فینامینا ہمارے ٹرائبل ایریا میں بھی ہوا ہے, جب بھی ایک ایجنسی نے آپریشن کیا ہے تو دوسری جگہ پر وہ نکل آئے ہیں, یا ادھر سے اگر ضرب عضب ہوا ہے تو وہ وہاں پر کنڑ میں یا اس کے علاوہ قندھار میں یا کہیں اور پر ان کے وہ مطلب ہے کہ سر نکلا ہے. تو یہ مطلب جب تک ان کے اراد الفساد کی آپ نے بات کی تو جب تک ان کی جڑیں ختم نہیں ہوتی تو آپ تنے کو خراشتے رہے اس کے ٹہنیاں کاٹتے رہیں ختم نہیں ہوتا.
بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر قمر دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن, اور ممتاز تجزیہ کار جناب سلمان عابد صاحب موجود ہیں. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سلمان عابد صاحب اور قمر دلشاد صاحب. ایک چھوٹی سی بہت رپورٹ ہے اس سلسلے میں, ایک سوا منٹ کی, اس کو ذرا سن لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کے کمنٹس لیتے ہیں.
پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے آئندہ عام انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات کو وضع نہ کرنے کی صورت میں ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کی دھمکی دی ہے. اگرچہ ملک میں آئندہ عام انتخابات 2018 میں ہونے ہیں, تاہم ابھی سے ہی ملک میں سیاسی ہلچل شروع ہو چکی ہے. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عارف علوی کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کا یہ موقف ہے کہ انتخابی عمل کو صاف و شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کو عملی شکل دینا ضروری ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
اس وجہ سے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اور بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن والا سسٹم ہے, یہ ہم نے ایک ڈیڑھ سال پہلے اس کی اسپیکس فائنلائز کر لی تھی. دس از گوئنگ ٹو دا بگیسٹ اسٹاپ ٹو بوگس ووٹنگ, انلیگل ووٹنگ سب سے بڑا اسٹاپ یہ ہے. اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بہت ڈیلے کیے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی بہت ڈیلے فٹ ڈریگنگ کی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کا امکان کمزور ہو گیا ٹائم کے اعتبار سے. تو وی آر گوئنگ ٹو پروٹیسٹ آن دس ایشو.
لیکن حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل کا کہنا ہے,
الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں, ان کے ٹینڈر ہو گئے ہیں, ان کی شاید وہ پہنچ جانے والی ہیں. جو سیمپل مشینز ہیں ان کے اوپر ٹرائلز ہوں گے اور وہ ٹرائلز ریئل ٹائم میں, جو ہمارے آج کل الیکشن ہونے والے ہیں, جو الیکشن ہوتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, ان میں ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور پھر فائنلائز اگلے بڑے الیکشن کے اندر ان کو استعمال کرنے کی.
محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
قمر دلشاہ صاحب, جو بتائیے کہ کیا یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اور بائیو میٹرک سسٹم ہے, یہ فول پروف سسٹم ہے بالکل؟
نہیں دیکھیں, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے, یہ ہماری سیاسی پارٹیاں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ انڈین الیکشن کمیشن سے بڑے متاثر ہیں. دونوں نے وہاں جا کے وزٹ بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے. لیکن جیسے اب آپ عارف علوی صاحب کی بھی بات سنی, میں نے رانا افضل کی بات سنی, ان دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو رانا افضل کو ادراک نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پر کوئی کام اس لیے نہیں کیا کہ حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. انہوں نے جتنی دفعہ تجاویزیں بھیجی, انہوں نے انتخابی اصلاحات میں بھجوا دی, اس پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. اب انہوں نے جب زیادہ دباؤ پڑا ہے, پریشر پڑا ہے انتخابی اصلاحات کے نام پر, تو انہوں نے ایک صرف 100 مشینوں کا آرڈر دیا ہے جو بائیو میٹرک, وہ بھی الیکٹرانک ووٹ مشین نہیں ہے, وہ بائیو میٹرک کے حساب سے دیا ہے تاکہ وہ ہم چیک کر سکیں, کہ انگوٹھے چیک کر لیں, تھمب پریشن چیک کر لیں. اور وہ انہوں نے صرف 112 پولنگ اسٹیشنوں پر یہ تجربہ کیا جائے گا, اور اس مقصد کے تحت انہوں نے تقریباً کچھ 115 کے لگ بھگ انہوں نے, مجھے پتہ ہے جس کمپنی کو انہوں نے آرڈر دیا ہے, اور وہ انہوں نے کیا ایسے تجربے کے طور پر. یہ آئندہ انتخابات میں اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی, ٹائم گزر چکا ہے. ابھی تو اس پر قانون سازی بھی نہیں ہوئی, ٹریننگ بھی نہیں ہوئی. تقریباً 35 روپے کا اس پر خرچہ آئے گا, وہ بھی کوئی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا گیا. یہ میں صرف سیمپل کے طور پر دکھایا جائے گا کہ یہ ہم نے یہ تجربہ کیا, یہ ناکام ہو گیا.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو ہے یہ بائیو میٹرک سسٹم پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہیں ہوگا؟
نہیں ہوگا. یہ تو باقاعدہ الیکشن کمیشن نے اپنے تمام تحفظات بھی ظاہر کر دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام جو ہے کر رہے ہیں. صرف سیمپل کے طور پہ آئندہ بائی الیکشن ہوں گے تو وہ چند حلقوں میں دکھا دیں گے, وہ تجربہ کیا تھا خیبر پختونخوا میں, وہاں ناکام ہو گیا. और ये सारा ये मामला जो है ये नहीं चलेगा। लेकिन अब ये मामला एक और बात हो रही है, अब आरिफ अलवी साहब की बात भी और ये आपने इमरान खान की बात भी की है, तो जो तहरीक इंसाफ के जो चार आदमी मेंबर थे इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी में, तो उन्होंने तो कोई खास खा भी नहीं किया, गौर फिक्र ही नहीं किया। जो हुकूमत ने अपनी इलेक्टोरल फार्म जो है वो तजवीज दी है वो उसी पर मरमन उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, नई तजावीज भी नहीं दी। मैंने खुद पिछले महीने इमरान खान को बेहतरीन रिपोर्ट पेश की कि आप इस पर काम करें, ये दोबारा भेजें इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में, चंद इस पर कोई कानून सारी की जरूरत नहीं पेश आएगी, ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो जाएगा। तो लेकिन उस पर भी जहर है वो काम कर रहे हैं, ये धमकी देना कि जी हम हड़ताल कर देंगे या सड़कों पर आ जाएंगे, फायदा कोई नहीं। इनकी चार आदमी जो बैठे हुए थे इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में, कोई कारकर्दगी की इन्होंने तो कोई दिलचस्पी पर नहीं ली उन्होंने, ये महज इस तरह से जो गवर्नमेंट ने कहा उस पर एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उन्होंने इस पर डिफेंड भी किया गवर्नमेंट को। तो अब जो हमने इनको तजवीज दी उस पर इमरान खान की आंखें खुली, तो उन्होंने उनको डांट डिबट भी की मेरे सामने आरिफ अलवी को कि भाई आपने क्या काम किया आपने ये। तो अब ये तजवीज लेके जा रहे हैं कि उसमें चंद बातें हो रही है, लेकिन बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन का तजर्बा बिल्कुल नहीं होना, ये महज एक सिर्फ सैंपल के तौर पर दिखाया जाएगा
जी।
और आइंदा इंतखाबात हमारे मैनुअल तरीके से किए जाएंगे, और इंतखाबी इस्लाहात के बारे में बहुत वक्त है, अभी इस्लाहात हो जाएगी, अभी एक साल है, और कौमी असम्बली में इस पर कानून साजी करवाएं, और जब कानून साजी का बिल पेश आएगा तो उस पर अपनी तजावीज भी दें, अपना मौकफ दोबारा करें, और नए सिरे से नजरसानी करके अपनी तजावीज उनको पेश कर दें, तो मुमकिन है कि इस पर इस्लाहात भी हो जाएंगी। तमाम सियासी पार्टियां भी चाहती हैं कि इस्लाहात हों। तो ये था हमारा एक, मैं आपको इसी मसाते से मैं कह दूं, सुलेमान आवर साहब भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, हमने कहा एक छोटा सा मुख्तसर सा हमने कहा कि ज्यादा इसमें करना करें, सिर्फ जब ये फार्म 16-17 जो है जो कंसोलिडेशन रिजल्ट बनता है तो वहां दोबारा रिकाउंटिंग करवा दें, और उसमें हमारे कानून में लिखा हुआ है कि फिजिकली अपने होनी है, चेकिंग होनी है, उसमें लिखा हुआ है फिजिकली रीचेकिंग, उसका मतलब होता है कि आपने रिकाउंटिंग करवा दें तमाम पोलिंग स्टेशनों का, इससे आइंदा जो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केस जाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और लोग भी मुतमईन हो जाएंगे, और तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के यहाँ जो बेकायदगी होती है वो भी खुल के सामने आ जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, और इमरान खान जो मुतालबा कर रहे 4 साल तक चार हलकों में रिकाउंटिंग करते वो नहीं हो सकी, आप रिकाउंटिंग करवा दें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सारा रिजल्ट अपने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बैठकर 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, उसी की रोशनी में नोटिफिकेशन हो जाएंगे, तमाम जितनी बेकायदगी बेजाबती खत्म हो जाएगी, फिर जरूरत ही नहीं पेश आएगी कि आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने की। तो ये तजवीज मेरे ख्याल में इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया, ये कौमी असेंबली में बिल में वो शामिल कर रहे हैं, ये हमने कहा एक ही पॉइंट आप ले लें, बाकी छोड़े इंतखाबी साथ।
सही, आप हमारे साथ रहिएगा सामने, हम बताते चले कि हमने पीटीआई के लोगों को भी रابطہ करने की कोशिश की थी कि वो आगे सिलसिले में कमेंट दे सकें, लेकिन बदकिस्मती से कोई नहीं मिल सका। सलमान आबिद साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, आप देख रहे होंगे कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बराबर उनके जलसे हो रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, खुद पीटीआई बेइंतहा एक्टिव है, आप इमरान साहब की धमकी आपने देखी ली सिलसिले में, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुस्तकिल जलसे कर रहे हैं और वो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो क्या आप कोई मिड टर्म या वक्त से पहले इलेक्शन की तवक्को कर रहे हैं?
देखिए, इसका इनसार जो है खासतौर पे पनामा केस का जो फैसला आने वाला है मुतबिका, उससे उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अगर फैसला ऐसा आता है जिसमें नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं नुकसान सियासी तौर पर उठाना पड़ता है या उनको ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां उनको विदड्रॉ करना पड़े या उनको अपने आप को स्टेप डाउन करना पड़े, तो फिर शायद एक अगली इलेक्शन की बहस जो है वो दोबारा मुल्क में शुरू हो सकती है, क्योंकि जब बाहर ये लग रहा है कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो है इस मामले पर एक पेज के ऊपर है कि जो हमें सियासी मामलात हैं उनको अपने हाथ में रखना है और कंट्रोल में रखना है, तो एक गुंजाइश तो है अगली इलेक्शन की, अगर पनामा का फैसला जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ आ सकता है या कमीशन बनाने की सूरत में उनसे कहा जाए कि आप उसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए स्टेप डाउन हो जाए, एक बात तो ये है, इसलिए पनामा के केस के आने से पहले शायद ये कहना मुश्किल है कि अगली इलेक्शन हो, बाकी ये बात वजह है कि अगली इलेक्शन का दबाव बढ़ेगा और जैसे जैसे पॉलिटिकल प्रेशर पीएमएलएन के ऊपर बढ़ता है और पनामा में अगर डायरेक्ट फैसला भी नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं आता, इनडायरेक्ट फैसला भी होगा, तो शायद मुल्क में एक नए इंतखाबात की बहस जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन मैं जाफी साहब एक कमेंट करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो आपने इस्लाहात की बात की है, देखिए बुनियादी तौर पर ये जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बनी थी ये पीटीआई के दबाव के नतीजे में 2014 के धरने के नतीजे में बनी थी, अब 3 साल में ये जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी है یہ وہ اس انداز سے کام نہیں کر سکی جتنی لوگ ان سے توقع کر رہے تھے. اور اس میں صرف یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق بھی شامل تھا, الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانا بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا انتخابی دھاندلی کے حوالے سے 40 کے قریب سفارشات جو ہے الیکشن اپنا جو اپنا کمیشن بنا تھا اس نے انتخابی نظام کو شفاف بنانے کے حوالے سے دی تھی اور کہا تھا کہ بےضابطگیاں جو ہیں ان کو اگر درست کرنا ہے تو ان 40 نکات پر اتفاق کرنا ہوگا. مجھے نہیں پتا اور قمر دلشاد صاحب شاید اس میں روشنی ڈال سکے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ سکیں کہ ان بےضابطگیوں کو اور ان سفارشات کی روشنی جو اس کی روشنی میں سفارشات آئی تھی اس پر کوئی کام ہو سکا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے دو مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اصلاحات کی بہت بات کرتی ہیں لیکن ان کے اپنے اندر کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. جیسے ابھی قمر دلشاد صاحب نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے 4 ارکان تھے ان کے پاس بھی کوئی ایسا ہوم ورک نہیں تھا جو ان انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اندر سے ریفلیکٹ ہو کے آیا. اور اسی طرح سے ہماری بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہیں اور دیگر جماعتیں جن کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کی ترجیحات بھی نہیں ہے. دیکھیے نا جب ہماری بڑی سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتی ہیں, ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پس پردہ قوتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, جب وہ انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ کیسے چاہیں گی کہ یہاں پر ایک شفاف انتخابی نظام ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اس کی روشنی میں اور اس طرح جس طرح سے ایک الیکشن کمیشن کو ہم نے کمزور بنایا ہوا ہے اس کی روشنی میں اگر ہم یہ اصلاحات کر بھی لیں تب بھی شفاف الیکشن ممکن نہیں ہوں گے. شفاف الیکشن کرانے کے لیے ایک اچھی قسم کی سیاسی جو قیادت ہے وہ بھی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں جنہوں نے الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ہے ان کو آپ جب تک خود مختار نہیں بنائیں گے, جب تک آپ ان کو مالی طور پہ فائنینشیل اٹانمی نہیں دیں گے, ایڈمنسٹریٹو اٹانمی نہیں دیں گے, اس وقت تک یہاں شفاف الیکشن نہیں ہو سکیں گے. اس لیے میں یہ بالکل اپنا جو الیکٹرانک ووٹنگ کا مسئلہ بھی اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق کا مسئلہ جو ہے وہ اس انتخابات میں جو 2018 کے ہیں اس میں ممکن نہیں آئے گا. اور لگتا یہی ہے کہ وہ ہمیں پرانی وکٹ کے اوپر ہی کھیلنا پڑے گا اور اسی قسم کے الیکشن کمیشن کے اندر ہی ہمیں انتخابات کے اندر جانا پڑے گا. جس قسم کی شکایات جو ہے ہماری بہت سی سیاسی جماعتوں انکلوڈنگ عمران خان کو ہیں, لیکن جو کام عمران خان سمیت باقی لوگوں کو کرنا چاہیے تھا انفارچونیٹلی انتخابی اصلاحات میں اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی.
اچھا سلمان عابد صاحب ایک یہ بات بتائیے مجھے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اب مڈ ٹرم یا ارلی انتخابات یا 2018 میں انتخابات ہوتے ہیں تو آپ پاکستان کا جو سیاسی بساط ہے اس پر کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں, کوئی نئے الائنسز آپ کے خیال میں بن سکتے ہیں, کس بنیاد پر بن سکتے ہیں, نظریاتی بنیاد پر بن سکتے ہیں, مفادات کی بنیاد پر بن سکتے ہیں, سیاست کی بنیاد پر بن سکتے ہیں؟
اس میں جو خاص طور پہ ایک تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک الائنس بیس پالیٹکس میں جانا چاہیے, مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا. جو پی ٹی آئی کا مزاج ہے اور جو خود عمران خان کا مزاج ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سولو فلائٹ کے طور پہ جائیں گے. البتہ پنجاب میں جو ایک بڑی تبدیلی ہے وہ دیکھنی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنا پینیٹریٹ کرتی ہے پنجاب میں, اور اگر وہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتی ہے تو ایک ووٹ بینک کی تقسیم تو ہوگی پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان. لیکن جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاناما کا فیصلہ اگر نواز شریف اور ان کی فیملی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے ڈائریکٹلی وکٹم ثابت ہوتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نئی الائنسز بن کے آئیں گے. پی ایم ایل این بھی شاید اس شکل میں نہیں ہوگی جس شکل میں آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر پناما کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے. اس لیے میں پاکستان کی جو آنے والی انتخابی سیاست ہے اس کو براہ راست لنک کر رہا ہوں اس وقت پناما کے فیصلے سے, اور پناما کا فیصلہ ہی بنیادی طور پہ ڈٹرمن کرے گا کہ نئے الائنسز کی شکل میں سامنے آئیں گے اور جو پی ایم ایل این کی موجودہ ہیئت ہے وہ کیا ہوگی اور اس میں کس قسم کے الائنسز پنجاب کے اندر ابھر کے سامنے آئیں گے. البتہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی کے اندر آپ کو پی ٹی آئی کا اور یہ جو اپنا جو کراچی کے جو سابق میئر تھے ان کے درمیان کوئی ایک الائنس جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے ایم کے ایم کے مقابلے میں
مصطفیٰ کمال
کے ساتھ مل کر
جی.
اسی طرح سے سندھ کے اندر خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک الائنس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اس میں جو گورنر سندھ صاحب ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں خاص طور پہ پی ایم ایل این کے لیے کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہاں چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کو الائنس بنایا جا سکے. اور جو کے پی کے ہے وہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت سی سیاسی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہوں گی اور وہ براہ راست عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے موٹے الائنسز کے ساتھ جائیں گی. البتہ یہ پناما کا فیصلہ بہت جلد ڈٹرمن کر دے گا کہ کون سی جماعت کس وکٹ پر اپنی اننگز کھیلنے کی کوشش کرے گی.
بہت شکریہ جناب سلمان عابد صاحب اور جناب قمر دلشاد صاحب آپ دونوں صاحبان کا کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور سامعین چلتے ہیں اب ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے تشکیل دیے گئے مسلم ملکوں کے فوجی اتحاد کی قیادت کے لیے پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کی خدمات حاصل کرنے کی باضابطہ طور پر درخواست کی گئی تھی جسے پاکستان نے منظور کر لیا ہے۔ جی او نیوز کے ایک پروگرام میں وزیر دفاع کا کہنا تھا،
ان پرنسپل جو ہے یہ بات جو ہے یہ طے ہوگی ہے کہ وہاں جائیں گے، لیکن ابھی رسمی کارروائی شروع نہیں ہوئی، وہ بھی ہو جائے گی۔ پہلے بھی میڈیا میں آ چکا ہے کہ ہم نے رضامندی جو ہے وہ کنوے کر دی ہوئی ہے سعودی عربیہ، انہوں نے ہمیں اس کو ریکویسٹ کیا تھا، ان رائٹنگ ریکویسٹ کیا تھا، ہم نے ان رائٹنگ ان کو حکومت کو ہم نے اس پہ رضامندی ظاہر کر۔
رواں سال کے اوائل میں خیال رہے کہ خواجہ آصف نے اعلان کیا تھا کہ راحیل شریف مسلم فوجی اتحاد کے کمان سنبھال رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں جب حزب مخالف نے اس پر شور و غل کیا تو انہوں نے اور ان کے تحفظات سامنے آئے تو انہوں نے سینیٹ میں بتایا تھا کہ اس ضمن تاحال کوئی عدمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود صاحب موجود ہیں۔ جنرل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ اب حکومت پاکستان نے اصولی طور پر کر لیا ہے اور این او سی بھی جاری کر دیا گیا ہے یا دے دیا گیا ہے، پاکستان کی جو ریجنل پالیٹکس ہے اور ریجن میں جو پاکستان کی اپنی حیثیت ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اس فیصلے کا؟
دیکھیے، ہمیں اصل میں محتاط اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ ضرور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور یہ انتہا پسندی کے خلاف ہے اور اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں، لیکن اس میں خدشہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ جو اتحاد ہے وہ ایک لحاظ سے ایران کے خلاف یا کوئی ایسے گروپ کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان نے اس کی کوشش کی ہے یہ پتہ کرنے کی، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ اسی صورت میں پاکستان اس اتحاد میں اسی صورت میں شامل ہوگا جب اس کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ ایران کے خلاف نہیں ہے اور اس کا سارا مقصد دہشت گردی جس کا سامنا تمام مسلمان اور خاص طور سے پاکستان اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو کافی تجربہ ہے، اس جنرل شریف کو انہوں نے اس معاملے میں سلیکٹ بھی کیا ہے ایز کمانڈر چیف آف جو بھی آپ اس کو ان کے درجے کو مطلب کہہ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اصل میں جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا زیادہ تر ایک آئیڈیالوجیکل طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اگر جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو خالی فوج کے استعمال سے تو آپ نے دیکھا کہ خاص اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس میں یہ ایلیمنٹ پتہ نہیں کس طریقے سے شامل کیا جائے گا یا ہے آلریڈی، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان اپنی افواج بھی کچھ بھیجے گا یا صرف جنرل شریف کے، چونکہ ان کا تجربہ ایک چیف کی حیثیت سے رہا ہے اور ایک پاکستان کی فوج جو ہے مسلمان ممالک میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اس بنیاد کے اوپر ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے یا پاکستان کی افواج بھی کسی طریقے سے استعمال ہوں گی؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے کسی صورت میں اپنی افواج اس اتحاد میں بھیجے گی۔
اچھا،
یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ افسر وغیرہ یا جوان جو ہیں ان کی سروسز استعمال کی جائیں جیسے کہ دوسرے ممالک بھی شاید کر رہے ہوں، اور دوسرے ممالک کا کس طریقے سے ان کا کنٹریبیوشن ہے، وہ کس حد تک اس میں شامل ہو رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو کہ ان دا میکنگ ہے، اور جیسے کسی نے کہا ہے کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ یہ مسلمانوں کا نیٹو فورس بن رہا ہے۔
جل صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی نیٹو فورس بن رہی ہے، لیکن جو کہا جاتا ہے کہ مسلم ملکوں کا اتحاد ہے اس میں بہت سارے مسلم ممالک شامل بھی نہیں ہیں، جیسے ایران ہے، شام ہے، لبنان ہے اور بھی ہے، تو اس مطلب اگر پاکستان مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا یا شام کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، لیکن جو ایران کی اور سعودی عرب کی آپس میں رقابت ہے اور ایک دوسرے کی مخالفت ہے، اس کے پیش نظر ایران اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا کہ پاکستان کا ایک جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے؟
میرے خیال میں ایران کو خدشات تو ضرور ہوں گے، اور میرے خیال میں خدشات ظاہر بھی ایک طریقے سے ہو رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے میں کمنٹریز وغیرہ سن رہا ہوں تو یہ تو پاکستان کو ایران کو ضرور بتانا ہوگا، اور میرے خیال میں بتایا بھی ہوگا کہ ہم کسی صورت میں اس اتحاد میں اگر ہماری شمولیت ہے یا جنرل شریف وہاں جا رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قسم سے اور کسی طریقے سے ایران کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو یہ ایک میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو ایران ایک بہت اہم ملک ہے، بڑا دوست ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے سعودی عربیہ سے بڑے گہرے اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ زیرو سم گیم ہے اور پاکستان ایران کی اہمیت کو کسی طریقے سے کم سمجھتا ہے۔ تو ایران اپنی جگہ پر بہت اہم ملک ہے، اپنے ایک ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، پاکستان میں شیعہ لوگ بہت ہیں، اور کسی صورت میں پاکستان اس کو کوئی ایسی پالیسی نہیں اختیار کرے گا جس سے کہ خود اندرونی طور سے بھی پاکستان میں انتشار پیدا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اس پس منظر میں میرے خیال میں انہوں نے جب مطمئن ہوئے ہیں ان تمام چیزوں پر، جب ہی انہوں نے جنرل شریف کو میرے خیال میں اجازت دی ہے کہ آپ اس کے سربراہ ہو سکتے ہیں۔
جن صاحب ایک آخری سوال آپ سے میرا اور یہ ہے کہ اس ریجن میں اور بھی قوتیں ہیں، مثلا روس ہے، چین ہے، ان کا بھی تو کوئی ریئیکشن ہوگا اس قسم کی اگر کوئی فورس بن رہی ہے جو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان کی فرینڈلی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ روس اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ روس وغیرہ کے تو میرے خیال میں اگر یہ دہشت گردی کم ہوتی ہے اس سے، یا واقعی میں یہ افواج کو استعمال کیا جاتا ہے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف، خاص طور سے داعش کے خلاف جو کہ روس کے لیے بڑا خطرہ بن رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ روس کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی ایک پرابلم ہے، تو پھر تو وہ میرے خیال میں اس کی ایک لحاظ سے اگر حمایت نہیں تو کم سے کم اس کی مخالفت تو نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے یہ ان کو بھی بتانا پڑے گا اگر ان کو کسی قسم کے خدشات ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بہتر ہوتا اگر ایران کو بھی شامل کیا جاتا اور تمام مسلمان ممالکوں سے درخواست کی جاتی، چاہے وہ شامل نہ بھی ہوتے لیکن کم سے کم درخواست ضرور کرنی چاہیے تھی، یہ ایک بڑا ضروری عنصر تھا، اس وجہ سے کہ جو آپ نے جس طریقے سے خدشات کا ذکر کیا ہے وہ پھر خدشات نہ ہوتے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں یہ ایک جو اتحاد بن رہا ہے کتنا عرصہ لگے گا اس کو فعال ہونے میں، اس لیے کہ مختلف لیولز کے اوپر ہیں یہ تمام جتنی بھی فوج ہیں، مختلف ممالک کی افواج ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ترکی اور پاکستان وغیرہ کا جو معیار ہے وہ ایک لحاظ سے بہت بہتر ہے، اور بہت ہی یعنی ماڈرن آرمیز کی لحاظ سے یہی سمجھے جاتے ہیں یہ دو تین ممالک، شاید اس میں ملیشیا بھی شامل ہو، انڈونیشیا بھی، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو اس میں شمولیت ہے دوسرے ممالک کی، ان کا لیول جو ہے وہ مختلف ہے، تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا جنرل شریف کے لیے کہ کس طریقے سے ان تمام افواج کو وہ انٹیگریٹ کر سکیں۔
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ کا ایک بڑا اہم موضوع تھا یہ، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے جس پر آپ نے اظہار خیال کیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سامعین ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو ہماری آگے بڑھتی ہے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک. سامعین، ہم گفتگو کریں گے، آپ نے خبروں میں بھی یہ بات سنی ہوگی کہ امریکہ کے قیادت والے فوجی اتحاد نے عراق میں جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں IS کے خلاف، اس میں کہا جاتا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً 100 آدمی مرے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بارے میں تحقیقات بھی ہو رہی ہے، اور اتوار کے روز بعض جو سویلینس نے جو وہاں پر تھے ان کا انہوں نے دیکھے ہیں جو واقعات، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرک بم وہاں پر اسلامک اسٹیٹ والوں نے اس علاقے میں ڈیٹونیٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت ساری کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور امریکہ کے اس اعلان کے بعد کے سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے. اس سے قبل خود عراق نے موصل میں اپنی کارروائیاں فی الحال روک دی ہیں تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور پھر بات کو آگے بڑھایا جا سکے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مسعود عبدالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ چیز جو ہے یہ موصل میں عراقی افواج کی جو پیش قدمی ہے اس کو ہٹ کرے گی کسی اعتبار سے؟
دیکھیے، میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک ویسٹ موصل کا تعلق ہے، زیادہ تر جو لوگ موصل کے تھے وہاں رہتے تھے، وہ پرانا شہر ہے اور اس میں کوئی کنسنٹریشن کوئی 10 لاکھ لوگوں کی ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو اس کے اثرات بہت دوسرے ہوتے ہیں اور زیادہ سیریس ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہوا ہے. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آیا جہاں تک عراقی فورسز کا تعلق ہے، وہ جو مسلم جو لڑ رہی ہیں ان کو پبلک سپورٹ حاصل ہے کہ نہیں. اگر ان کو پبلک سپورٹ حاصل ہے تو انہیں یقیناً اس قسم کے پاؤز کے بعد پیش قدمی کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ان کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں ہے تو پھر ان کے لیے مشکلات اور پیدا ہو جائیں گی. اب جہاں تک خبریں ہمیں ملتی ہیں اس کے بیسس پہ یہی لگتا ہے کہ جہاں تک بس موصل کا تعلق ہے، عراقی فورسز کو کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ یا اسٹریٹجک سپورٹ حاصل نہیں. اگر یہ درست ہے اور اسی لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوالیشن فورسز کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ اس قسم کے ایونٹ کے بعد عراقی فورسز کے لیے وہاں پر پیش کرنی مشکل ہو جائے گی.
اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کوالیشن فورسز ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم کولیٹرل کوئی ڈیمیج ہو، کوئی سویلین مارا جائے. اس میں ظاہر ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ایئر اسٹرائکس بھی کرنی پڑتی ہیں، ان کی مجبوری ہے، ضرورت ہے. تو اس صورت میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ داعش والوں کو ملتا ہے؟
یقیناً مل رہا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے، اگر 100 یا 200 بے گناہ انسان مارے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یقیناً سپورٹ ان کو ملے گی، یقیناً ملے گی. وہ تو بات ہی کوئی نہیں کہ ان کو نہ ملے. اس کے باوجود یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم لوگ سنتے تو یہ آئے ہیں کہ مسلم میں ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا. جو کنڈیشن وہاں پر ہیں ان کی بیسس پہ یہی لگتا ہے کہ ان کو کچھ سپورٹ حاصل ہے، اور یہ کوئی عام قسم کی سپورٹ ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے وہ وہاں پر اتنی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے، اصل چیز جو دیکھنے والی ہے، وہ پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ موصل کا جو معاملہ ہے اور IS کا جو معاملہ ہے، وہ اب ایک حد تک ملٹری معاملے سے نکل کر آگے بڑھ چکا ہے. اگر اس کا ملٹری سولوشن قائم نہیں ہے تو پھر اس قسم کے اسٹیپس لینے سے کنڈیشن خراب ہوں گی، بہتر نہیں ہوں گی. تو سوچنا یہ ہے کہ آیا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سپورٹ یا سوشل سپورٹ کیسی ہے، جس کی بیسس پہ یہ امید رکھی جا سکے کہ اس قسم کے ایونٹس ہونے کے باوجود پولیٹیکل سپورٹ جو الائیڈ فورسز ان کو رہے گی وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ الائیڈ فورسز نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس علاقے میں اپنی پولیٹیکل سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی اسٹیپس لیے جائیں. فار ایگزامپل، جہاں تک ویسٹ موصل کا تعلق ہے، وہاں پر اس وقت اس کی فوڈ کی شارٹیج بہت سیریس ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کنڈیشنز خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا کوئی اس قسم کے اسٹیپس لیے گئے ہیں جس کی بیسس پر نیوٹرل قسم کی فورسز جو کہ کھانا پرووائڈ کر سکیں اور میڈیکل سپورٹ پرووائڈ کر سکیں، ویسٹ موصل میں جا رہی ہیں کہ نہیں؟ جہاں تک ہمیں خبریں مل رہی ہیں ایسا نہیں ہو رہا. تو ایسی کنڈیشن میں آپ یہ کیسے امید رکھتے ہیں کہ جو ملٹری ایکشن صرف ہے وہی اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا؟
ایک آخری بات ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ اور کہ اب سیریا میں بھی ظاہر ہے کہ داعش کو سیٹ بیکس ہو رہے ہیں اور عراق میں بھی ہوئے ہیں, تو اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی حیثیت تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہو جائے گی؟ بالکل
بالکل, وہ تو یقین ہے وہ تو ہونی شروع ہو گئی ہے. دیکھیے جہاں تک دیکھیے جو ادلب میں ہوا ہے کل یا اس کے بعد جو دمشق کے ایک علاقے میں ہوا ہے جہاں پر میجورٹی جو تھی وہ گورنمنٹ سپورٹرز کی تھی, تو اس کے بعد تو یہی کلیئرلی لگتا ہے کہ یہ ایک نان اسٹیٹ فورس بن جائے گی, اور یہ نان اسٹیٹ فورس ایسی ہوگی کہ جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ایک تو ان کے پاس ٹیریٹری کا معاملہ نہیں رہتا, بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے طالبان کے ساتھ ہوا, جیسے ہی ان کو نکال دیا گیا اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بن گئے تو 100,000 سے زیادہ فورسز کے رہنے کے باوجود وہاں پر کنٹرول نہیں کر سکے, اور اب اس وقت 40-45% جو علاقہ ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں ہے, تو اسی طریقے کی سچویشن وہاں پر بھی پیدا ہو سکتی ہے عراق میں اور دمشق میں. اسی لیے بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا جو ہماری انیشیٹو تھا, جو ہماری اسٹریٹجی تھی, اس اسٹریٹجی کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم رپروشمنٹ پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جن کے ساتھ پہلے بات کرنا نہیں چاہتے تھے؟ کوئی کسی قسم کی کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس میں کمپرومائزز رشیا کے ساتھ کیے جائیں یا چائنا کے ساتھ کیے جائیں یا ایران کے ساتھ کیے جائیں؟ یہ ایسی مشکل باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو سوچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد کچھ اس قسم کے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو کہ کمپرومائز کی صورت میں تو ٹھیک ہے لیکن نیشنل انٹرسٹ کے معاملے میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں.
ڈاکٹر زبیر اقبال, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی زحمت کا. جی خدا حافظ. مسعود عبدالی صاحب, یہ بتائیے آپ مجھے کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب اپنے زبیر اقبال صاحب کو بھی سنا, کسی آرگنائزیشن کو جب آپ ایک بحثیت ایک نان اسٹیٹ ایکٹر دہشت گرد گروپ کے دیکھتے ہیں تو اس سے نمٹنے کے لیے ٹیکنیکلی جو لوگ اس کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے شکریہ جعفر صاحب, دیکھیے اس میں جو مسئلہ دہشت گرد جنہیں ہم کہتے ہیں وہ واقعتاً ویسے دہشت گرد نہیں ہے کہ کوئی خون آشام لوگ ہیں صرف قتل کرنا چاہتے ہیں, ان کو بہرحال لوگوں کے سپورٹ حاصل ہے, ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی وہ تحریک ان کے کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ جو مسئلہ ابھی ہوا ہے, مثلا ابھی جس کا ذکر فرما رہے ہیں ویسٹ موسل میں, اس کے بارے میں خود امریکی جرنیل نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے اس لیے کہ انہیں یہ اطلاعات ملی ہیں کہ یہ داعش شہری آبادیوں میں چھپ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے شہریوں کو ڈھال بنا لیا ہے. جس اپارٹمنٹ کمپلیکس پہ بمباری ہوئی جس میں دو سو افراد ہلاک ہوئے ہیں 17 مارچ کو, اس کے بارے میں یہی خبر تھی کہ کچھ داعش کے لوگ اپارٹمنٹ کمپلیکس میں کھلے چھپے ہوئے تھے, ان کو مارنے کے لیے بمباری کی گئی جس کے نظیر میں شاید وہ 2-3 لوگ تو مرے ہی ہوں گے, ساتھ میں 200 افراد اور مر گئے. اب اس کی وجہ سے جو صورت خبر پیدا جو خبر آئی ہے جس طرح سے صورتحال پیدا ہوئی, اس ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ جو اتحادی افواج ہیں وہ مسلمانوں کو مارنے کے در پہ ہیں اور کوئی خیال نہیں کرتے اس بات,
یہ تاثر دیا جا رہا ہے
اور اسی بات کو داعش اٹھا رہی ہے. داعش کے لیے تو بڑا عمدہ موقع ہے کہ وہ تمام بچوں, آپ نے دکھا ہوگا بچوں کی تصویریں ہیں, گھر چلے ہوئے مکانوں کی تصویریں ہیں.
مگر عبدالی صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ جو جیسی کی اطلاعات آ رہی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ جو داعش ہے انہوں نے اس علاقے میں جتنا علاقہ بھی ان کے پاس ہے وہاں پر انہوں نے ہیومن شیٹس قائم کر رکھی ہیں, سویلینس کو یرغمال بنا رکھا ہے, اور یرغمال نہ صرف یہ کہ یرغمال بنا رکھا ہے بلکہ ان کو مار بھی رہے ہیں, تو ایسی صورت میں کولیشن فورسز یا عراقی فورسز کیا کر سکتی ہیں؟
دیکھیں چوائسز کیا ہیں ان کے پاس, جس کے اندر ٹھنڈے دل سے اس بات غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جیسے ایک چیز کہتے ہیں سافٹ پاور, کہ ان علاقے کے عوام کو بااختیار کیا جائے, انہیں اعتماد میں لیا جائے, اور یہ ایک دم سے جو یعنی فوجی طاقت کے استعمال ہے, بمباریاں ہیں, ڈیزی کٹر بم ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ ان مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کی ضرورت ہے. صبر کے ساتھ جو ہے ان عوام لوگوں ان کو یعنی دہشت گردوں کو دیوار سے لگانے کی ضرورت ہے, معاشرے سے علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس قسم کی کارروائیں جب وہ کرتے ہیں, پھر اس کے علاوہ بیانیہ کی بات, اب دیکھیں کہ جتنے بھی واقعہ ابھی لندن کا واقعہ ہوا, مسلسل جو ہے وہ اسلامک ٹیررزم اور یہ سب باتیں جو آنا شروع ہو گئیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ خود عام مسلمانوں کے اندر جو ہے اس سے بے چینی پیدا ہو رہی ہے, جس سے یہ داعش کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو پہلے کہتے تھے یہ ہمارے ہم اس لیے تھوڑی ہمارے مخالف ہیں, ہم دہشت گرد ہیں تو ہمارے اس لیے مخالف ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اصل میں ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، مسلمان ملکوں کو ملانے کی ضرورت ہے، مسلمان تحریکوں کو ملانے کی ضرورت ہے، مسلمان تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو سیاسی طور پر علیحدہ کیا جائے اور ان کو یکا و تنہا کر دیا جائے، اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ ملٹری قوت جو ہے اس کو نشانہ بنایا جائے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام حرکتوں کے، یہ تمام واقعات کی وجہ سے یہ جو آرمی کی کاروائی ہو رہی ہے جو بظاہر بہت بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اب جو 30,000 داعش کے لوگ مار دیے گئے اور علاقے پہ ہم نے قبضہ کر لیا، لیکن دلوں پہ قبضہ تو نہیں کیا.
اچھا
دلوں پہ حکمرانی نہ ہو تو پھر حکمرانی.
اچھا ایک بات مجھے بتائیے، کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 500,000 یعنی 5,00,000 کے قریب لوگ اس وقت ایسے ہیں کہ جو کہ ان علاقوں میں ہیں جن پر داعش کا کنٹرول ہے موصل میں، اور وہ مستقل ان لوگوں کو اور ان کو تنگ کر رہے ہیں، ہجر کا مال بنایا ہوا ہے. تو کیا اس سلسلے میں یہ امکانات نہیں ہیں کہ جو سویلین کیجولٹیز ہیں وہ بڑھ جائیں گی؟
دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی تو صورتحال ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ریزسٹنس جو ان 79 لوگوں میں ہو، یعنی انہیں مسلح کیا جائے، انہیں تربیت کیا جائے کہ وہ خود جو ہے وہ اٹھیں، اور سیاسی طور پر اس معاملے کو اس انداز میں کیا جائے کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کاروائی جو ہے وہ کسی خاص مذہب کے خلاف ہو رہی ہے، بلکہ یہ کاروائی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہے. اسی لیے میں بار بار بیانیہ کا ذکر کرتا ہوں، جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں اسلامک ٹیررزم، یہ لفظ جو بار بار دیکھیں، یہ بہرحال لوگ انوائے کرتی ہے یہ بات کہ کیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراً وہ کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم، بلکہ ہمارے نئے وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ شام میں جو ہے اس وقت کیا صورت حال ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر داعش کی جو جڑیں تھیں وہ اب کھوکھلی ہو چکی ہیں؟
دیکھیں شام میں تو مسئلہ یہ کہ کثیر جہتی جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، داعش کے خلاف جنگ میں جو لوگ داعش کے لڑ رہے ہیں وہ بھی مخلص نہیں ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو داعش کی ضرورت ہے، یعنی یہ جو میپ بنی ہے اسلامی اتحاد تنظیم جو فوج ہے وہ اس کا ہدف بظاہر داعش ہے، لیکن اس کا ہدف جو ہے وہ شامی اقتدار ہے، شامی حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے. تو مسئلہ شام میں تو مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ جو لوگ داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ داعش سے زیادہ اسد حکومت کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. بعض اوقات بعض جگہ وہ جو ہے وہ غیر رسمی اتحاد انہوں نے غیر اعلانی اتحاد قائم کر رکھا ہے ان لوگوں سے، اور یہ مل کر کے دونوں مل کر کے جو ہے شامی فوج پہ حملہ کر رہے ہیں. تو وہاں صورتحال تو ایسی ہے کہ داعش کے لیے تو آئیڈیل صورتحال اس وقت شام میں ہے کہ شام کے اندر جو لوگ داعش سے لڑنے کے دعوے دار ہیں وہ بعض معاملات کے اندر داعش کے جو مفادات ہیں اس سے ان کے مفادات ملے ہوئے ہیں. انڈائریکٹلی جی.
اچھا ایک عبداللہ صاحب ایک آخری سوال میرے پاس، ایک منٹ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جو اسلامک ملکوں کی فوج جو بن رہی ہے اور سعودی عرب نے بنائی ہے اور پاکستان کے جنرل راحیل شریف صاحب کا اس کے لیے اپروول بھی ہو گیا ہے، این او سی دے دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، کیا وہ فوج داعش کو ختم کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی جو بات ہے جعفر صاحب، اگر آپ اس کو مختصر دیکھیں کہ یہ جو اتحاد کی جو مضمرات نظر آ رہے ہیں مجھے، دیکھیے اسے کچھ بھی کہا جائے، بہرحال یہ جو ہے سعودی نواز سیاسی عسکری اتحاد لگ رہا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، حالانکہ کہ جب اتحاد قائم ہوا تھا یہ 15 دسمبر 2015 کی بات ہے، تو اس وقت جو شہزادے صاحب تھے وزیر دفاع اور نائب ولی العہد محمد بن سلمان، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اسلامی دنیا کو دہشت گردی کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے نام لے کر، اچھا مزے کی بات، انہوں نے نام لے کر کہا تھا کہ شام افغانستان اور عراق میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف یہ اتحاد استعمال ہوگا، لیکن مسئلہ کہ شام اور عراق تو اس اتحاد میں شامل ہی نہیں ہے. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے کہ شام کے جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ اس اتحاد کا سب سے بڑا خوف مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ یمن تنازع میں ملوث ہوں گے یہ لوگ، اس لیے کہ حوثیوں کو یہ باغی کہتے ہیں جبکہ حوثیوں کو جو ہے ایران کی حمایت حاصل ہے. پھر ایک اور جو چیز ہے کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ بہرحال آئی ایم ایف جو ہے وہ شام میں اس کی مدد کرے، ظاہر کی صورت میں یہ جو اتحاد ہے اس کا شامی حکومت سے تصادم بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے. اسی طرح یہ لوگ افغانستان میں افغان حکومت بھی چونکہ اس اتحاد کا حصہ ہے، تو وہ چاہے گی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ طالبان کے خلاف ان کی مدد کرے، مطلب کہ پاکستان کے مسائل پیدا ہوں گے.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب آپ کا، اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.